اب آگے سورت ہے حجرات، کردار کی تعمیر کے ناطے سے بہترین صورت ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہم نے اس بارے میں ابھی تک کی، اس کا تعلق اجتماعی معاملات سے تھا، جنگ کے معاملات، حدیبیہ کا معاملہ، فتح مکہ کا معاملہ، لیکن اس صورت میں جو باتیں ہیں وہ ہماری اپنی باتیں ہیں۔ اور اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہم کو سوچ وچار کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں، اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو، اور ہماری اصلاح کی نیت سے اس کو پڑھے گا، اور جو اصلاح کی نیت سے اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اس صورت کا آغاز ہی بڑا چھوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی من مانی کرنے لگ جاؤ۔ اور کسی بندے کا یہ کہنا کہ آج کے دور میں کوئی قرآن پر عمل نہیں کر سکتا، یہ ہے آگے بڑھنا۔ اور آج کے دور میں حدیثیں کس کو پتا ہے ٹھیک ہیں اور کس کو نہیں پتا ٹھیک ہیں، نہیں 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 حدیث کو پیچھے کر دو، یہ ہے رسول سے آگے بڑھنا۔ دیکھیے آج کے دور میں جو ظلم حدیث کے ساتھ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں نا، ایک دور گزرا ہے کہ لوگ یہی باتیں قرآن کے ساتھ کرتے تھے۔ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ حدیث ہے، فیبریکیٹڈ ہیں، کب لکھی گئیں، کس نے کہا، کون گواہ ہے۔ بڑے بڑے دانشور آ کر اسکرینوں پہ یہ باتیں کرتے ہیں، اور آج اس وقت ہمارے اپنے اس ملک کی اکثریت حدیث کے مقابلے میں قول کی تقلید کرتی ہے۔ ہمارا آپ کا شعار کیا ہوگا؟ جہاں صحیح حدیث آ گئی اس کے بعد سگے باپ کی بھی بات نہیں چلے گی، اور قرآن تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی۔ یعنی حدیث کا مقام سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں حدیث سب سے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اللہ کے نبی کے سامنے بات کرتے وقت ہلکی آواز رکھا کرو۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطری طور پر اونچی تھی، یہ آیت اتری تو گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے، 2-3 دن تک نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی نے بھجوایا کہ پتا کرو ان کا کیا حال ہے، کدھر ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ جو نظر نہ آئے ان کا حال پوچھنا چاہیے۔ آپ پوچھتے ہیں جو آپ کے ساتھی نہیں آتے، لیکن ساتھیوں کا حال پوچھنا چاہیے۔ خیر جب گئے تو ان کو روتے ہوئے دیکھا اور بڑے دکھی دیکھا، پوچھے کیا ہوا؟ کہا میں تو ضائع ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا جب میں بات کرتا ہوں تو میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی آواز فطری طور پر اونچی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے آواز میں، اور ایک سختی ہوتی ہے جو ہم خود تاری بھی کر لیتے ہیں دین کے نام پہ۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، سخت زبانوں سے اور درشت لہجوں سے آپ دلوں کو نہیں مو سکتے۔ لوگوں کا دماغ قائل بھی ہو گیا نا آپ کی بات سے، دل نہیں مائل ہوگا۔ آپ علامہ اقبال کے وہ اشعار یاد رکھیں نا کہ نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، پاک دل و پاک جو۔ نرم دل اور گرم دل، مراد کیا ہے کہ زبان پہ نرمی ہو، جتنی نرمی کے ساتھ بات ہوگی اتنی دلوں کے اندر جائے گی۔ خیر ہوا کیا، پریشان ہو گئے وہ صحابی۔ کچھ لوگ دین کے نام پر جب سخت زبانیں بولتے ہیں اور وہ اصل میں اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں، حالانکہ خوبی ہوتے ہوئے بھی وہ خوبی نہیں رہتی، کیونکہ آپ کا تو اپنا بچہ آپ کی سخت آواز نہیں سنے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس کو نرم کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہوتی آواز کی پچ ہی اونچی ہونی، کچھ چیزیں قابو میں نہیں ہوتی۔ بہرحال پھر ان کو بلایا گیا، کہا نہیں آپ ایسے نہیں ہیں، اگر آپ کی کوئی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ آپ ایسے لوگوں میں نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک ادب سکھایا گیا کہ کل اللہ کے نبی خود موجود تھے، آج یہ ادب کیسے ہوگا، یہ میرے آپ کے لیے سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی مسجد نبوی میں جائیں، روزے پہ جانے کا موقع مل جائے تو ادب کے ساتھ بات کریں۔ اور یاد رکھیں کہ مدینہ کیوں جانا ہے، روزے پہ جانے کی نیت سے؟ نو، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے۔ تین جگہوں پہ سفر کی نیت رکھی جائے کہ میں اس جگہ پہ جاؤں گی تو یہ قابل اجر بھی ہے اور اجازت بھی ہے، جس میں بیت اللہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف اور بیت المقدس کی طرف۔ ہاں جب جائیں گے تو پھر آپ روزے پہ بھی چلے جائیں، پھر آپ ریاض الجنہ میں بھی نفل پڑھ لیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی نمازوں کا اجر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی جائے وہاں اپنی آوازوں کو نیچا رکھا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا حال کیا تھا کہ جب مسجد نبوی میں جاتے تو اتنی آہستہ بات کرتے کہ پاس بیٹھے کو سمجھ ہی نہ آتی، کہتے تھے صاحب قبر کی عزت کے لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. جب دلوں میں خشیت نہیں رہتی کوئی فائدہ نہیں ہوتا علم کی محفل میں بھی آنے کا. ادب نہیں ہوتا پھر ہر وہ آواز جو اللہ کے نبی کی حدیث سے اوپر چلی جائے, چاہے وہ کسی کا فتویٰ ہو کسی کی بات ہو, اگر اللہ کے نبی کی صحیح حدیث سے اوپر کر دی گئی تو گویا کہ آپ اس آیت کے مطابق اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے چلے گئے. یہاں سے ایک ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی سے بھی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو ہم اس سے فائدہ کب لے سکتے ہیں؟ جب ہماری آواز اس کے آگے دبی ہوگی. ماں باپ اور اولاد کے رشتے کو دیکھیں, جب اولادوں کی آوازیں ماں باپ کے آگے دب جاتی ہیں تو ماں باپ سے فائدہ لے لیتے ہیں, جن اولادوں کی آواز ماں باپ سے اونچی ہو جاتی ہے تو وہ خیر نہیں پاتے. پھر یہ معاملہ آگے جاتے ہیں تو ہر درجے پر آتا ہے. امام ہے اور اس کے مقتدی ہیں, استاد ہیں اور شاگرد ہیں, بڑے ہیں تو ان کے آگے چھوٹے. ہر جگہ یہ ایک اصول یاد رکھیے کہ چھوٹے کی آواز دبی ہوگی بڑے کے مقابلے میں. اسلام تو دیکھیے بولنے کا, چالنے کا, آواز کی پچ کا بھی خیال رکھنا سکھاتا ہے. اس سے بھی پیارا کوئی خوبصورت دین ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر آیت 5 سے 7 میں ہمارے لیے محاسبے کے نقطے ہیں. دیکھیے زندگی تو سارے ہی گزار رہے ہیں, سب چلے جائیں گے, کیوں نہ ایسی زندگی گزاریں جس پر لوگ رشک کریں, ایسا کام کریں جو حسن درجے کا ہو. سورت حجرات انسان کو انتہائی خوبصورت انسان بناتی ہے. ہم اپنے بولنے کے انداز کو چیک کریں, کیسے بولتی ہوں, کھڑے ہونے کے انداز کو چیک کریں اور دیکھیں پھر کیسے قرآن ہمارے دل کے اندر خوبصورتی لاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے لوگ بدو تھے اور دنیا کے امام بن گئے. کتنے با اخلاق تھے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے کوئی کمپلیکس نہیں ہوا. کس نے کردار سازی کی؟ اللہ کے اس کلام نے. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارا ادب سکھاتے ہیں جو ہر مسلمان کی زندگی میں آنا چاہیے, اور وہ کیا ہے کہ دو لڑنے والوں کو تنہا نہ چھوڑو. یہ دو لڑنے والے شوہر اور بیوی بھی ہو سکتے ہیں, دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں, دو کاروباری ساتھی بھی ہو سکتے ہیں, اور دو دین کے رہنما بھی ہو سکتے ہیں. کسی معاشرے میں رہنے والے دو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. کہا گیا کہ تم ان کا تماشا نہ دیکھو, جلتی پر تیل کا کام نہ کرو. ہم اپنے آپ کو چیک کریں ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں. خاص طور پر خاندانی جھگڑوں میں بہت دکھتی ہیں یہ باتیں. لوگوں کا پسندیدہ مشن ہی کیا ہوتا ہے, اس کی بات سنو اس کی بات سنو, غلط طریقہ. تو یہ اسلام کا ادب نہیں. کہتے ہیں جھگڑا آگ کی طرح ہوتا ہے, اگر بجھایا نہ جائے تو یہ بہت سہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ہم یہاں اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں, کیا میں لوگوں کی صلح کرواتی ہوں؟ کیا میں لوگوں کے معاملات کو صلح کے ذریعے جوڑتی ہوں؟ ان کو بالکل صحیح کروانا چاہتی ہوں, اس کو ختم کروانا چاہتی ہوں؟ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت شخصیت بنے گی. ارادہ کر لیں کہ کبھی نہیں لڑنا, کہ لڑانا لڑانا نہیں ہے. تو پھر بہو بیٹے کو لڑوانا, ماں بیٹے کو لڑوانا, اپنے شوہر کو کہنا بہنوں سے لڑو جا کے. دین کتنا صلح جو کا دین ہے. اور یاد رکھیے جو بنا کے رکھتا ہے نا اللہ اس کو پھر بہت خیر بھی دیتا ہے. آپ بچیاں ہیں نا اسی لیے آپ کے فائدے کی بات کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ شادی شدہ عورت یا لڑکی یا بچی اس کی سب سے بڑی خواہش کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرے. ایسے ہی ہے نا, فطری سی بات ہے. کوئی ہے ایسی لڑکی جو کہ میرا شوہر مجھ سے پیار نہ کرے, آئی ڈونٹ کیئر؟ نہیں, اس کا راز ہے یہ, اس کے گھر والوں سے پیار کرے. مرد کے اندر اس کی سرشت میں یا اس کی کیمسٹری میں یہ چیز ڈلی ہوتی ہے کہ عورت اس کی عزت کرے نہ کرے. ایک خاص حد تک کہہ رہی ہوں کیونکہ میاں بیوی میں تو بے تکلفی ہوتی ہے, لیکن اس کے گھر والوں کی عزت کرے, اس کا خیال رکھے نہ رکھے لیکن اس کے گھر والوں کا رکھے. اور آپ نے اس کے لیے نہیں کرنا, قرآن آپ کو سکھا رہا ہے آپ نے اپنے لیے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. ایسی بیوی سے پیار کرنے سے شوہر کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ازمائی بھی بات ہے. عزت دیں گے عزت ملے گی. ایک کپل تھا, کوئی 50 ایئرز ہو گئے ان کی شادی کو, بڑی کامیاب سیلیبریٹ کر رہے تھے. دوستوں ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہاری کامیاب زندگی کا راز کیا؟ تو اس نے کہا کہ شادی کی رات ہم دونوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور اس پہ عمل کی وجہ سے ہماری پوری زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی. کہا کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے گھر والوں کا خیال رکھنا اور میں تمہارے گھر والوں کا خیال رکھوں گا. مثلا عید آئی تو میری بیوی میری ماں بہن ان کو گفٹ دیتی تو میں اپنے سسرال میں گفٹ بھیجتا. اسی طرح دوسری چیزیں. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب اپوزٹ گھر کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو دونوں گھروں کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کتنا اچھا داماد ملا, اور لڑکے والے کہہ رہے ہیں کتنی اچھی بہو ملی. اب جب دونوں خاندانوں کے دل جڑے, اگر ان میں انبن ہونے بھی لگی تو کہتے ہیں ذرا کبھی میرا غصہ ہوتا نا میری بیوی پہ تو سب سے پہلے میری ماں آگے آ جاتی, خبردار اس کو کچھ نہیں کہنا. باقی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو بادب بادنصیب بخلاق بنی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک اور ادب ہے آیت 11 میں کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ انسان مذاق اسی کو اڑاتا ہے جس کو حقیر سمجھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو تانے نہ دو اور برے القاب سے نہ پکارو. آیت 12 میں اللہ تعالیٰ بدگمانی اور غیبت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں, جو ہی لفظ غیبت آتا ہے تمہارے ذہن میں زبان آتی ہے. ایسے ہی ہے نا, حالانکہ آپ کو تھا کہ غیبت تو گونگے لوگ بھی کرتے ہیں, پکی بات ہے. حقیقت کیا ہے کہ غیبت کا فعل چار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. نمبر ایک, پہلی دل سے غیبت کی جاتی ہے, پھر زبان سے غیبت کی جاتی ہے, پھر آنکھوں سے غیبت کی جاتی ہے, اور پھر ہاتھوں کے اشاروں سے غیبت کی جاتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے, دل کی غیبت کیا ہے؟ اس کو بدگمانی کہتے ہیں, یہاں یہ جو کہا گیا نا زن, یہ دل کی غیبت ہے. جب کسی کے بارے میں آپ بدگمان ہوتے ہیں تو برا خیال آنے لگتا ہے, تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل اس کی غیبت کر رہا ہے. کیا کریں؟ مشاورت کریں, اسے مشورہ کر لیں, جا کے بات کر لیں. انسان ہونے کے ناطے ضروری دل میں خیال آ سکتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں. کبھی کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آئے تو فوراً اس کے نتیجے میں کیا کریں, کس شخص سے ملیں, تحفہ دیں, قریب ہوں. ویسے اس کے پاس کم جاتے تھے, اب زیادہ جائیں. آپ دیکھیں گے وہ ہلکی سی دھن جو چھائی ہوتی ہے نا, وہ دور ہونے لگتی ہے. پھر اسی طرح زبان کی غیبت کیا ہے کہ کسی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو وہ برا مانے. یہ اتنی شدید چیز ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ آپ ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا, ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور دوسرے کو غیبت کی وجہ سے. پھر اسی طرح غیبت کے 8 سبب ہوتے ہیں, 8 ڈفرنٹ ریزنز. سب سے پہلے غیبت کی وجہ جو ہے وہ ہے کینا, انیمیٹی, بغض کہہ لیں. کسی کے بارے میں دل میں خیال آ گیا, غصہ آ گیا, یعنی ایک بہت بڑی وجہ غصہ بھی ہوتی ہے. جس پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے بس وہیں بیٹھ کر اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا سبب غیبت کا, موافقت, لکھ لیں. جب کوئی دوسرا کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے نا, ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں, سمجھ گیا, یعنی اس کی موافقت شروع ہو جاتے ہیں, اس کو اسسٹ کرنے لگتے ہیں. اور اس کو نام کیا دیتے ہیں کہ نہیں, پھر ہم اس کو ناراض تو نہیں کر سکتے تھا. بس آپ دیکھیے کہ ماں اپنی بہو کی غیبت کرتی ہے جو آپ کی بھابھی ہے. اب آپ ماں کے منہ سے بھابھی کی برائی سن رہے ہیں تو ساتھ آپ بھی شروع ہو گئے, ہاں وہ ایسی ہے وہ ویسی ہے, یہ تو بری بات ہے. کبھی کوئی بڑا غیبت کر رہا ہو کسی کی تو کیا کرے, بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دکھ سکھ کرنے لگتے ہیں نا, تو ان کو بزی کریں, ادھر سے ہٹائیں, مصروف کریں ان کو, اور ان کی بات نہ سنیں. انہیں کہ اچھا میں ابھی بتا کے آتی ہوں اس کو, اور اما جی ڈر جائیں گی, نہیں نہیں ان اگے جا کے نہ گل کریں, میں نے تو دل ہلکا کیا تھا, تو آپ کہیں میرا بوجھل ہو گیا, میں نے بھی ہلکا کرنا ہے. اس پہ بڑی زبردست ورک شاپس ہیں ہمارے پاس, کتنی ٹپس ہیں, پوری یعنی لانگ لسٹ ہے. قرآن کی کرنے کا جو اولڈ ورژن تھا, میرا حال ابھی بھی ہے ویب سائٹ پہ, اس میں سورت واقعہ کی تفسیر میں ہم نے بہت پریکٹیکل پوائنٹس نوٹ کیے تھے. چلیے پھر تیسرا سبب دیکھیے, کسی خطا میں پکڑے گئے, خود قصور کیا لیکن الزام دوسرے پر دھر دیا. تو تیسری وجہ کیا ہے, خود کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں, دوسرے پہ الزام ڈال دیتے ہیں. اور آپ کو تھا کہ زیادہ لوگ یہ بات کس پہ ڈالتے ہیں, بچوں پہ. خود سے کوئی چیز گری ٹوٹ گئی, اب پتا ہے کہ ساس کو غصہ آئے گا تو بچے کو ڈانٹنے لگے, یہ کب کیوں توڑ دیا, کرتا ہے کوئی ایسے؟ یعنی معصوم بچوں کے اوپر ہم اکثر بات کر دیتے ہیں جو غلط ہوتی ہے. چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے غیبت کرنے کی, اپنی تعریف چاہنا, اپنی تعریف چاہنے کے لیے دوسروں کی عیب جوئی کرنا کہ لوگ مجھے بڑا کہیں. پھر اسی طرح ایک بڑی وجہ حسد ہے, جس کی وجہ سے لوگ غیبت کرتے ہیں, کیونکہ جس سے حسد ہوتا ہے نا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کو برا کہیں. اسی طرح سے ایک اور وجہ غیبت کی, گپ شپ, ہم تو باتیں کر رہے ہیں, گوسپ, یہ تو ایسے ہی تھا بس, وی آر کلنگ ٹائم, پاسنگ ٹائم. منافقین کا کال بھی قرآن میں آتا ہے, کنا نحوزو و نلعب, ہم باتیں کر رہے تھے, انجوائنگ. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری غلط چیزیں ہیں. پھر ایک اور سبب ہے, دوسرے کی تحقیر کرنا, کسی کی حقارت یعنی اس کو چھوٹا کرنا. خود سمجھنا یا دوسروں کی نظروں میں اس کو چھوٹا بنانا. اور آپ دیکھیے کہ خالاؤں کی غیبت کو غیبت ہی نہیں سمجھتے, کوئی بات نہیں یہ تو ایسے ہی ہے. یا ایسے حکمران جن کو لوگ پسند نہیں کرتے ان کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں, پھر اسی طرح حکمرانوں کو یا سیاستدانوں کو برا سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کیا ہمارا کلچر نہیں بنتا جا رہا ہے سیاستدانوں کی باتیں کرنا. دکاندار, ریڑھی والے, کہیں آپ بل جمع کرانے چلے جائیں, ہم ایک جگہ ایسے ہی گئے کسی کام سے, ایسے لگا جیسے کاؤنٹر پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ اللہ خیر کرے ہو کیا رہا ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے دونوں آمنے سامنے تھے, تھوڑا سا کان دھرا تو پتا چلا کچھ لوگ موجودہ حکومت کے حق میں تھے اور کچھ اس کے خلاف, اور کسٹمر پھر رہے ہیں اور وہ اپنی اونچی آوازوں سے بالکل قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح غیبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی گناہ ہوتے دیکھا اور اس پر غم کھایا, دکھ ہوا کہ کسی نے کیوں گناہ کیا, اب اس کو دوسروں میں بیان کر رہے ہیں. اور عموماً یہ غیبت علماء کی طرف سے ہوتی ہے, نام لے کر کسی کی پوری برائی بتا دی اور پھر کہا ہم نے تو دکھ سے بتایا یا اصلاح کی خاطر بتایا, تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں نام لیے بغیر اشارتاً لوگوں کو بتانے کے لیے کہا جائے تو اس کی اجازت ہے. اللہ کے نبی بھی ایسے ہی کرتے تھے, لوگوں کو کیا ہو گیا, لوگوں کا یہ معاملہ ہے, لوگوں کا معاملہ ایسا ہے, اس طریقے کی باتیں صرف اصلاح کی خاطر, کہ کسی کی بات ہے کسی کے ساتھ ایسا ہوا تاکہ آپ کی یہ بات سن کر دوسرا بھی سمجھ جائے, اس کے علاوہ کسی کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح سے تعجب کی بنیاد پر غیبت ہوتی ہے, کہتے کہ حیرت ہو رہی ہے اس نے یہ کام کیوں کیا اور اس وجہ سے یہ بات دوسروں میں کر دی. اور بعض لوگ تو شفقت کے جذبے سے بھی غیبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو بڑا رحم آ رہا ہوتا ہے اور غیبت کر لیتے ہیں. ان ساری چیزوں میں دیکھیے تو کوئی بھی ایسی چیز پسندیدہ نہیں. البتہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے, خوش ہو جائے, کس کس کا دل کر رہا ہے غیبت کرنے کو اور سننے کو, کہاں کہاں کر سکتے. تو پہلی چیز قاضی یا بادشاہ کے سامنے مقدمہ پیش کرنا, وہی بات ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم. آپ پہ ظلم ہوا, اب آپ مقدمہ پیش کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے, نہیں نہیں میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا, نہیں نہیں میں تو کچھ نہیں اس کی برائی کر سکتا. اب عدالت میں جا کر آپ یہ باتیں کریں گے, نہیں آپ مظلوم ہیں اپنا ظلم بیان کر سکتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ کہیں فساد اور برائی کے پھیلنے کا خطرہ تھا تو آپ نے وہ بات لوگوں کو بتا دی تاکہ فساد سے بچ جائیں, یعنی جھگڑا یا لڑائی روکنے کے لیے. تیسرا موقع ہوتا ہے فتویٰ پوچھتے ہوئے. آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو اپنا مسئلہ تو بتائیں گے نا. مثلا بیوی کو مسئلہ پوچھتی ہے اور میاں کے بارے میں بات ہے, مثلا خرچہ نہیں دیتا, تو بتانا پڑے گا نا کہ شوہر خرچ نہیں دیتے. ہاں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے, یعنی کم یا زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, ایگزیجریٹ نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے, مثلا کوئی چور ہے آپ نے اسے چلتے پھرتے دیکھا تو آپ کو شک ہے کہ یہ کسی کی کوئی چیز نہ چرا لے, تو آپ اشارتاً کہہ سکتے ہیں دوسرے کو کہ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھے. چلیے اب ایک اور سوال, غیبتیں تو پیچھے بہت ہوئیں, اب کیا کریں, کفارہ کیا ہے؟ پہلی بات توبہ, دوسری بات شرمندگی, تیسری بات اس شخص سے جا کر معافی مانگیں, اور یہ لازم ہے. اگر وہ موجود نہیں یا معافی مانگنے میں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, فتنہ پھیل سکتا ہے, اور ابھی یاد بھی نہیں کہ کس کس کی غیبت کی ہے, تو پھر اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں, یہ ہے کفارہ. اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو غیبت کے گناہ سے بچا ہی نہیں سکتا. اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی کوششیں کی جا سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, کہ مسلمانوں کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اپنے لیے باندھ لیں کوئی بات, بس غیبت کروں گی نا تو دو نفل پڑھوں گی, اب سارے دن میں 100 نفل جمع ہو جائیں گے. زبان سے غلط کام کیا ہے اگر آپ نے تو اس پہ آپ یہ ہے کہ ذکر کریں, استغفار کریں, جو نیکی مشکل لگتی ہے وہ کریں, چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. تادیب کہتے ہیں اس کو, خود کو ادب سکھانے کے لیے غلط چیز سے بچنا. پھر اس کے بعد آیت 13 میں انسانوں کی ایک اور برائی بیان کی جا رہی ہے جس کا تعلق زبان سے تو نہیں لیکن دل کے اندر چھپا ہوا ایک احساس ہوتا ہے جس کا اظہار زبان سے ہونے لگتا ہے, وہ ہے ذات برادری پر فخر. کتنے لوگ ہیں جو ذات کانشس ہیں؟ کوئی بھی نہیں. آپ کی ذات کیا ہے, آپ کی برادری کہاں ہے, ہم نے اپنے لوگوں سے باہر شادی نہیں کرنی, رشتہ نہیں کرنا, نہ کرے لیکن دوسرے کو برا تو نہ کہیں. دیکھیے اپنی ذات برادری سے محبت ہونا اور بات ہے, لیکن یہ سوچ لینا کہ میری ہی برادری اونچی ہے, یہ سوچ لینا کہ کسی کی بیٹی نہیں لاؤں گا شادی کر کے, یہ درست نہیں. تو کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہ سوچیں جو اپنے لیے نہیں سوچ سکتے. آیت 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نظر ہم سب کے اعمال پر ہے، اس لیے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے، جو کچھ بھی میں سنتا ہوں اور سناتا ہوں یا سنتی اور سناتی ہوں، وہ میری اپنی زندگی میں ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں جو ایک انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ایک مسلمان امن پسند ہوتا ہے، وہ اپنے ارد گرد والے کے ساتھ امن اور محبت کا پیغام بر ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ آپ ایک اصول اپنی زندگی میں بنا لیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا، ہم پسند کی چیزوں میں اکثر سوچتے ہیں کپڑے، جو خود کو نہیں پسند وہ کسی کو بھی نہیں دے رہے، یہ نہیں مراد، اس سے مراد رویے بھی ہیں۔ مثلا محاسبہ کرتے ہیں، کیا میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں کہ کوئی میری غیبت کرے؟ جواب دیں۔ کیا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ کوئی مجھے تانا دے؟ کیا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ کوئی میرے بارے میں دل میں بغض رکھے؟ کیا میں یہ پسند کرتی ہوں کہ کوئی میری باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے؟ اگر میری کسی سے لڑائی ہوئی ہو تو کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اس کو بڑھا دے؟ کیا میرا دل ایمان سے سج چکا؟ کیا مجھے ایمان سے محبت ہو چکی؟ دو رشتہ داروں کے جھگڑے کے درمیان میری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ کیا میں ظالم کا ساتھ دیتی ہوں یا مظلوم کا؟ ہم اس کا دیتے ہیں جو ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں حق بات کا گواہ بنا دے۔ کیا میں دوسرے لوگوں کا مذاق تو نہیں اڑاتی؟ کیا میں اپنی سہیلیوں کے حال حلیے کا ان کی غیر موجودگی میں مذاق تو نہیں اڑاتی؟ کوئی پہن کے آ جائیں پرانے فیشن کے کپڑے، کیا کریں گے؟ کیا میں اپنے ساتھیوں کی برائیاں ان کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے تو نہیں کرتی؟ کیا میں جاسوسی تو نہیں کرتی؟ کیا میں لوگوں کے نام تو نہیں بگاڑتی؟ کیا دنیا میں میری شہرت برے کاموں کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنی ذات کو سب سے اونچی ذات تو نہیں سمجھتی؟ کیا میں تقویٰ کو سب سے زیادہ عزت کا مقام دیتی ہوں؟ اگر تو یہ ساری باتوں کے بعد جواب پتہ چل گیا کہ آپ کے اندر اس میں سے اچھی باتیں زیادہ ہیں بری کم، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بری زیادہ ہیں اور اچھی کم ہیں تو فکر کریں، بہت ساری اچھی ہیں، تقریباً ساری ہی اچھی ہیں، تو اس پر قائم رہیں، کیونکہ گھر کو ایک دفعہ صاف کرنے سے بات نہیں بنتی، بار بار صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور کوئی بھی اچھی عادت نہیں تو ڈپریشن میں نہ جائیں، اعمال نامے کو ضائع نہ کریں، وہی حدیث سامنے رکھ لیں کہ اس کی نیکیاں دوسروں میں بٹ جائیں گی، یاد ہے ایک دن پہلے بات ہوئی تھی، اور اس کے گناہ اس پر لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پہ عمل کر لیں نا، تو ہمارے ملک سکھ اور چین کا گہوارہ بن جائے۔